السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الارضين وحجته الى العالمين واللعن الدائم على اعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم الى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم صلوا پڑھیں گے محمد و آل محمد اللهم صل على اذن گرامی حادثن میں ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد جس عنوان کے تحت آج یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے درس کا انعقاد کیا گیا اس حوالے سے کچھ باتیں کریں گے ایک صلوات پڑھ دیجیے گا پھر محمد و آل محمد اذن گرامی جو فقہ مسئلہ مجھے آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نماز کے ہی مسائل سے ہے ایک سمپل سا مسئلہ میں چاہ رہا ہوں عرض کر دوں وہ یہ کہ نماز کے دوران جب آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور اکثر میرا خیال ہے کہ جہاں میں مسئلہ پڑھ رہا ہوں شاید 100% لوگ ایسے ہوں گے جن کا مسئلہ معلوم بھی ہوگا ایک مرتبہ پھر یاد دہانی ہو جائے تکرار ہو جائے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا غلطی سے اگر تیسری رکعت میں ہم سورہ الحمد پڑھ لیں تو کیا نماز صحیح رہتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے تو اس کا جواب بڑا سادہ بڑا آسان سا ہے کہ غلطی تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ جان بوجھ کر بھی تیسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز صحیح رہتی ہے یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ آپ کو اختیار ہے چاہے وہ ظہر کی نماز ہو چاہے عصر کی چاہے مغرب کی چاہے عشاء کی مغرب میں خیر چار رکعتیں نہیں ہوتی لیکن جہاں بھی تین یا چار رکعتیں اختیار ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھیں یا ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں اگر آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں کافی ہے اگر آپ تسبیحات اربعہ پڑھیں ایک مرتبہ کافی ہے پھر یہاں پر دو سوال آتے ہیں پہلا سوال کہ بھائی بہتر کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تسبیحات اربعہ کو پڑھا جائے بجائے سورہ الحمد کے اور دوسرا بہتر اس کے اندر یہ ہے کہ وہ تسبیحات اربعہ بھی ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ اس کو پڑھا جائے یہ سب سے زیادہ اچھا ہے لیکن اگر آپ صرف ایک بار تسبیحات اربعہ پڑھ لیں تب بھی صحیح ہے ایک بار سورہ الحمد پڑھ لیں تب بھی صحیح ہے اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے کہ اگر تیسری رکعت میں آپ الحمد پڑھ لیں تو پھر اس کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے یہاں تک کہ اس کی بسم اللہ کو بھی آہستہ آواز سے پڑھنا ہے ورنہ ظہر اور عصر کے اندر یہ حکم تھا کہ پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کو آہستہ پڑھو لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی تھا کہ مستحب یہ ہے کہ اس کی بھی بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھو لیکن وہ پہلی دوسری رکعت کے لیے حکم ہے تیسری اور چوتھی کے لیے نہیں. اگر تیسری اور چوتھی میں آپ تسبیحات اربعہ چھوڑ کر الحمد پڑھتے ہیں تو پھر اس کی بسم اللہ کو بھی آپ نے آہستہ پڑھنا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. ایزان جو آج ہمارا موضوع رکھا گیا ہے, آپ کو آواز صحیح طرح سے آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آواز ڈسٹرب ہے. صحیح آواز؟ اوکے. جو ہمارا موضوع ہے اس مرتبہ دو تقاریر میرے خیال میں, اس عنوان پر ہم بات کریں گے. عنوان ہے امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام اور عصر غیبت. چونکہ یہ مہینہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ امام عسکری کی شہادت اور امام عسکری کی ولادت کے درمیان کا مہینہ ہے, لہذا امام عسکری کے حوالے سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں جن پر بات کی جاتی ہے, لیکن بطور خاص ایک عنوان منتخب کیا گیا, امام عسکری اور عصر غیبت. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی کوئی چھوٹا عنوان نہیں ہے, کافی طولانی عنوان ہے, کافی لمبا عنوان ہے, اور اس پر بہت سارے زاویوں سے بات کی جا سکتی ہے. مختصر طور پر میں امام عسکری کی حیات طیبہ کا ایک وہ مرحلہ تو آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک بایوگرافی جسے کہتے ہیں نا کہ ان کا چھوٹی سی ٹائم لائن آپ کے سامنے آ جائے. ہمارے امام کی جو ولادت ہے وہ 232 ہجرا کے اندر ہوتی ہے, سن 232 ہجرا, یعنی پیغمبر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے کے ٹھیک 232 سال کے بعد ہمارے 11ویں امام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور سن 260 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں امام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, جامع شہادت نوش فرماتے ہیں. اور اس اعتبار سے امام نے تقریباً جو ہے وہ 28 سال اس دنیا میں زندگی گزاری. اچھا 28 سال کوئی بہت بڑا سن نہیں ہے, بہت لمبا سن نہیں ہے. یہاں پر مجھے شاید چھوٹے بچوں کے علاوہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جس کے بارے میں کہہ سکوں کہ 28, سب جو ہے وہ 30 پلس والے نظر آ رہے ہیں. یہاں پر ینگ بھی جو ہیں 30 پلس نظر آ رہے ہیں. تو 28 سال کے سن میں ہمارے 11ویں امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ہم جو باتیں کریں گے آپ ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ان 28 سالوں میں بھی, ان 28 سالوں میں بھی 11ویں امام وہ امام ہیں کہ جن کی تقریباً ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ سامرہ کے اندر گزری, بغداد بھی نہیں بلکہ سامرہ. لہذا یہ بات بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سامرہ کے اندر جو حالات تھے ائمہ طاہرین کے لیے بطور خاص, یعنی میں اور آپ آج کتنا جانیں گے وہ تو بعد کی بات ہے, بنو عباس کے حکمرانوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ ہمارا 12واں وہ ہے جو یملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلمن وجورا, کہ ہمارا جو 12واں ہے وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. یعنی یہ بات 11ویں کے بارے میں نہیں ہے, 11ویں امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں, 10ویں امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں, 9ویں امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں. ان کو خاموش رہنا. یہ ذمہ داری کس کو ملی, یہ اختیار کس کو ملا, یہ اجازت کس کو ملی, یہ حکم کس کو ملا, یہ اذن کس کو ملا؟ یہ صرف اور صرف ہمارے 12ویں سرکار کو ملا. باقی سارے ائمہ نے یہ والا انداز اختیار نہیں کرنا, یملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا والا نہیں کرنا. اس زمانے کے امام کا کام ہے. لہذا 11ویں امام کے بعد جو سب سے بڑا جو بنو عباس کی نظر تھی وہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ زمانے کے امام کی ولادت ہی نہ ہونے پائے, اور اس وجہ سے ہمارے 11ویں امام کو سخت ترین حالات کے اندر رکھا گیا. لہذا گفتگو کے آغاز سے پہلے اس بات کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ 11ویں امام پر چونکہ ولادت کے مراحل سے زمانے کے امام کو نہیں گزرنے دینا تھا, لہذا اتنا سخت نظر بندی رکھی گئی, اتنا سخت قید میں امام کو رکھا گیا کہ بظاہر قید خانہ نہیں ہے لیکن مسلسل امام اپنے گھر کے اندر نظر بند ہے. لہذا امام کی ایک ایک حرکات و سکنات جسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز پر نظر ہے. مشکل ترین دور سامرہ کا. اب اس کے اندر جو کچھ آیا اس سے جو ہم اندازے لگا پاتے ہیں, ایک بہت ہی چھوٹا طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں کہ جو بھی ہم مطالعات کرتے ہیں, جو بھی ہم ائمہ طاہرین کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں, ان کے فرامین کو دیکھتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق جو نتائج اخذ کر پاتے ہیں وہ ہم دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ مجھ جیسے کسی بھی ممبر پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ جو سمجھیں وہ آپ تک پہنچا دیں. ممکن ہے زمانے کے امام اگر فرمائیں, مولا امام اگر فرمائیں کہ بھائی جو تم سمجھے ہو غلط سمجھے ہو, معافی مانگ لیں. لیکن بہرحال آج ہماری ذمہ داری ہے کہ مطالعات کرنے کے بعد, ائمہ کی احادیث کو دیکھنے کے بعد, فرامین کو دیکھنے کے بعد, جو ہم سمجھیں دیانتداری کے ساتھ پہنچائیں, جو اساتذہ سے سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچائیں. اب 11ویں امام سرکار نے اس 28 سال کے سن میں اہم ترین کام جو انجام دیا وہ تو یہی انجام دیا کہ کسی طریقے سے زمانے کی امام کی ولادت ہو جائے. یعنی یہ خود ایک بہت بڑا کہتا ہوں عنوان بھی ہے, ٹاپک بھی ہے, اس پر بات بھی ہونی چاہیے کہ اتنے مشکل حالات میں ولادت کیسے ہوئی, جہاں پر آپ کی ہر پلک چھپکنے پر نظر رکھی جا رہی ہے وہاں زمانے کے امام کی ولادت بھی ہو جائے, دشمنوں سے چھپی بھی رہ جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے, اپنوں کو اس طرح سے بتا دیا جائے کہ کوئی محروم نہ رہنے پائے. یعنی دو طرفہ معاملات ہیں, ان سے چھپانا ہے جو دشمن ہے, ان کو بتانا ہے جو دوست ہیں, تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ بھائی شیعہ ہی کہنا شروع کر دے کہ زمانے کے امام پیدا کب ہوئے, کیا واقعی پیدا بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. یہ دونوں اتنے مشکل ترین حالات میں ہمارے 11ویں امام نے زندگی گزاری, اور ان حالات میں پھر امام جناب علی غیبت کبریٰ اور صغریٰ کے لیے جو امام نے راہیں ہموار کیں اور اس میں جو ہماری ذمہ داریوں کو معین کیا, اس حوالے سے ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. ایک ذمہ داری جو میرے اعتبار سے, یعنی یہ میرا جو استدلال ہے یہ بطور خاص علامہ مجلسی کے ایک خاص طرز استدلال کی وجہ سے میرے ذہن کے اندر آیا, جو مجھے لگتا ہے کہ شاید 11ویں امام کی خواہش رہی کہ اہم ترین پیغام جو غیبت کے دور کے لیے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو دیا جائے وہ یہ پیغام ہے. کہہ رہا تھا علامہ مجلسی نے کتاب لکھی ہے, اچھا اس کی ایک اتفاق 50ویں جلد میرے پاس ہے, امام عسکری کے حوالے سے موقع ملا تو پھر ایک روایت آج پیش کروں گا, نہیں تو پھر اگلی کلاس کے اندر. علامہ مجلسی نے یہ جو کتاب لکھی اپنا بحر الانوار, تقریباً 110 جلدوں پر مشتمل ہے کتاب, 110 والیومس. اس کی جو پہلی کتاب ہے وہ کتاب العقل ہے, جو دوسری کتاب ہے, دوسری جلد جو ہے اس کا نام ہے کتاب العلم, جہاں علامہ مجلسی نے, میں نے اس بات کو خراسان میں بھی جب 8 ربیع الاول کی مجلس پڑھی تھی میں نے امام کی شہادت کی, اس وقت بھی اس بات کو پیش کیا تھا, لیکن تھوڑا سا اس کو مزید ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں آج آپ کی خدمت. وہاں پر ہمارے علامہ مجلسی نے جو کام کیا ہے اس کتاب العلم کے اندر, کتاب العقل کے اختتام پر کتاب العلم کا آغاز تو ہو چکا ہے پہلی جلد کے اندر ہی, جب دوسری جلد کا آغاز ہوا تو اس کے اندر پہلا جو باب قائم کیا ہے علامہ مجلسی نے وہ باب ہے فضیلت العلم والمتعلم, اور علماء جو معلمین ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے. علامہ مجلسی کا انداز یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر جب بات شروع کرتے ہیں, باب بناتے ہیں, تو اس کے اندر پہلے سے آیات کا تذکرہ کرتے ہیں, اور آیات جو جو مل گئیں ان کے اعتبار سے اس موضوع کے مطابق, اس کے بعد پھر احادیث کا تذکرہ شروع کرتے ہیں. علامہ مجلسی نے کئی ساری روایات لکھی ہیں علم کی فضیلت کے حوالے سے, اور بطور خاص ان روایتوں کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا بات تھی علامہ مجلسی کے ذہن میں, خدا بہتر جانتا ہے ان کے ذہن میں کیا تھا, اس لیے کہ علامہ مجلسی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے, یہ تو طے. تو انہوں نے خالصتا علم کی فضیلت کے حوالے سے, حالانکہ بے شمار مجلسی روایتیں جو علامہ مجلسی نے علم کے حوالے سے نقل کی ہیں, جب معصومین فرماتے ہیں کہ جب طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو مثال کے طور پر سمندر کی مچھلیاں اس کی دعائیں کرتی ہیں, آسمان کے پرندے جو ہے اس کے مطلب ملائکہ اس کے پیروں میں جو ہے اپنے پر بچھا دیتے ہیں, اور پتہ نہیں آسمان کے پرندے جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, پتہ نہیں کتنی فضیلت علم کے حوالے سے, اور بے شمار روایتیں, لیکن کسی بھی بات کا تذکرہ نہیں کیا. ایسا لگتا ہے کہ علامہ مجلسی نے خالصتاً ایک بات کو مد نظر رکھا, اور وہ رکھا دور غیبت اور جو ہمارا موضوع ہے امام عسکری. لگتا ہے کہ شاید اس وقت علامہ مجلسی نے اس دوسری جلد کے اس باب کو جو ہے وہ صرف اسی موضوع کے پیش نظر بنایا ہے, روایت کا تذکرہ شروع کیا. پہلی روایت, اچھا بڑا خوبصورت انتخاب اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ کلیکشن اور سلیکشن ہے علامہ مجلسی کا اس کتاب کے اندر. پہلی روایت لکھی پیغمبر اکرم سے, کہ پہلی روایت جو کس نے فرمائی, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی. دوسری روایت لکھی ملائکہ کائنات سے, تیسری روایت جناب سیدہ سے, چوتھی روایت امام مجتبیٰ سے, پانچویں روایت سید الشہداء سے, چھٹی روایت سرکار زین العابدین سے, اور اسی طرح سے پانچویں امام, چھٹے امام, ساتویں امام, آٹھویں امام, نویں امام, دسویں امام, گیارہویں. لیکن عجیب بات نظر آتی ہے. اچھا, عام طور پر ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سند کے اندر بہت زیادہ نہیں جاتے, لیکن پتہ نہیں کیا خیال ہے, میں نے ایک بار سند کو دیکھا. جب سندوں کو دیکھا اور اس ترتیب کو دیکھا تو اس کے بعد ایک اور بات نظر آئی کہ ہر روایت کے اندر یہ 13 کے 13 معصومین سے پہلے جو آخری راوی تھا اس کا نام امام عسکری. یعنی پہلی روایت جو پیغمبر سے نقل ہو رہی ہے اس کو بھی نقل کر رہے ہیں امام عسکری. دوسری روایت جو مولا کائنات سے آ رہی ہے اس کے راوی بھی ہیں امام عسکری. تیسری روایت جو حضرت زہرا سے آ رہی ہے اس کے راوی بھی امام عسکری. چوتھی روایت جو امام حسن سے آ رہی ہے اس کے راوی بھی امام عسکری. پانچویں روایت جو سید الشہداء سے آ رہی ہے اس کے راوی بھی امام عسکری. یعنی ہر روایت کو جو کوٹ کر رہے ہیں وہ امام عسکری فرما رہے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر کے دور میں, جناب زہرا کے دور میں, مولا کائنات کے دور میں, امام سید الشہداء کے دور میں, ان کے دور میں یہ بات ہوئی, ختم ہو گئی, کسی کو پتہ نہیں چلی, کسی کو پتہ چلی, کسی کو پتہ نہیں چلی. گیارہویں امام نے آ کر دوبارہ اس سارے سلسلے کو زندہ کیا کہ دیکھو میرے جد پیغمبر نے یہ فرمایا, دیکھو میرے دادا مولا کائنات نے یہ فرمایا, دیکھو میری دادی فاطمہ زہرا نے یہ فرمایا, دیکھو میرے جد مولا امام حسن مجتمع نے یہ فرمایا, سرکار سید الشہداء نے, اور سارے اماموں کا نام, اور ان سب کے اندر ایک لفظ ہم کو نظر آیا. شاید اس لفظ کی ضرورت بھی امام عسکری کے دور میں تھی, اور شاید اس لفظ کو بنایا ہی گیا تھا میرے اور آپ کے لیے. اور وہ لفظ کیا تھا؟ وہ لفظ ہے ایتام آل محمد, آل محمد کے یتیم. ایک ٹائٹل ہے غیبت کے دور میں, یعنی 260 ہجری میں جب سرکار امام عسکری کی شہادت ہوتی ہے, اور سن 265 کے مطلب یعنی اس کے فوراً بعد جناب علی, سوری, اس کے فوراً بعد صرف غیبت صغرا کا آغاز ہوتا ہے. تو ایک نام ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا فور سینچریز, یعنی اگر 1400 کچھ سالوں میں سے ہم 250 سالوں کو نکال دیں تو تقریباً 1150 سال بنتے ہیں. یہ 1150 سال سے جو ہے وہ ہم کو ایک لقب ملا ہوا ہے, اور وہ لقب ہے ایتام آل محمد, آل محمد کے یتیم. لیکن صرف ایک لقب نہیں ملا, اس کے ساتھ ایک دوسرا لقب بھی ملا, اور وہ لقب ملا ان علماء کرام کو جو غیبت کے دور میں, امام زمانہ کی غیبت کے دور میں ان آل محمد کے یتیموں کی تربیت اور ان کی کفالت کا اہتمام کرتے ہیں. بزرگوار علماء, بزرگان ہیں, مراجعین ہیں, بہت بڑے بڑے علماء اس دنیا میں پڑھے ہوئے, ان کے لیے بطور خاص ایک لفظ استعمال ہوا. ہم سب کے سب یتیم ہیں, وہ علماء جو ہماری اور آپ کی تربیت کر رہے ہیں وہ ہیں, ان کے لیے لفظ استعمال ہو روایت کے اندر, ایہا الکافلون لایتام یا لایتام آل محمد, اے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والوں. اچھا, اس میں ایک بات ہم کو اور سمجھائی گئی. اچھا, 14 کی 13 کی 13 روایتیں, اس کے بعد پھر کئی ساری روایتیں دوبارہ اسی انداز سے شروع کیا ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے. اس میں امام آغا علامہ مجلسی نے پھر یہ کام کیا ہے کہ 14 روایت پھر پیغمبر اکرم سے, 15 پھر امام علی سے, پھر دوبارہ امام حضرت زہرا سے, پھر امام حسن سے, امام حسین سے, اسی انداز کو دوبارہ اختیار کیا ہے. لیکن اس کے اندر پھر وہ والی 100% ترتیب باقی نہیں رہی ہے, پھر دوسرے اماموں کے نام بھی آتے رہے, ریپیٹ بھی ہوتا رہا. لیکن وہاں پر ایک بات کی طرف بطور خاص جو ہے وہ توجہ دلائی گئی, اور کہا گیا کہ دیکھو اس انسان کی یتیمی چھوٹی یتیمی ہے کہ جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے, اور اس انسان کی یتیمی بڑی یتیمی ہے جس کا امام پردہ غیبت میں چلا جائے. یعنی میں اور آپ, مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ ہم میں سے جس نے بھی اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا ہے, خدا ہر ایک کے باپ کو سلامت رکھے, اور جن جن کے والدین زندہ ہیں پروردگار ان کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے, میری بات شاید وہ سمجھ پائیں گے جنہوں نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا ہے. میں نے اٹھایا, مجھے معلوم ہے. انسان چاہے کسی بھی عمر کے سن میں ہو, کسی بھی جو ہے وہ مرحلے پر پہنچا ہوا ہو, باپ کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا. کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا تڑپ ہوتی ہے, کیا حالت ہوتی ہے انسان جب اپنے بابا کا جنازہ اٹھاتا ہے. گویا امام مشہور آپ سے عصر غیبت کے اندر فرمانا چاہ رہے کہ جتنا زیادہ اپنے باپ کے سائے کو اپنے سر سے اٹھ جانے کو محسوس کرنا, اس سے زیادہ اس بات کو محسوس کرنا کہ تمہارا امام پردہ غیبت میں. یعنی اگر آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم بات کریں امام عسکری اور عصر غیبت, تو گویا امام عسکری مجھے اور آپ سے فرما رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل اس احساس کو اپنے اندر زندہ کرو, اس احساس کو اپنے اندر زندہ کرو کہ تمہارا امام تمہارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے, پردہ غیبت کے اندر ہے. اور تم اس امام کی ڈائریکٹ عنایتوں سے، اس کی محبتوں سے، اس کی شفقتوں سے، اس کی عنایتوں سے تم محروم ہو. یو شوڈ فیل اٹ. یعنی دنیا میں کوئی آ کر تمہیں کتنا ہی پیار کر لے تو اپنے باپ کی کمی کو پورا کر سکتا ہے؟ وہ نہیں پورا کر سکتا. چاہے جتنا اچھا پیار کر لے، جتنا آسائشوں کا اہتمام کر دیں، پھر آپ بولیں گے نہیں باپ باپ ہوتا ہے، کاش میرا باپ ہوتا. اسی طرح جناب علی، کچھ بھی تمہیں مل جائے تم محسوس کرو کہ میرا امام پڑھتے غیبت میں. اس ایک بات کے احساس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جس کی طرف مسلسل توجہ دلائی گئی وہ تھی علم دین کی اہمیت. علم ایک بڑے سرکل کے اندر اور چھوٹے سرکل کے اندر، پھر علم دین کہ غیبت کے دور میں ہر چیز پر کمپرومائز کر لینا، ایک چیز پر کمپرومائز مت کرنا، اور وہ ہے علم. لہذا سب سے زیادہ اہمیت ان علماء برحق کو دی گئی کہ جو دور غیبت میں، یعنی آپ لیولز کا اندازہ لگائیں. ایک روایت جو میں نے خود بھی کئی مرتبہ پڑھی اور بزرگان بھی اکثر اس روایت کو پڑھتے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے جو منسوب روایت ہے اسی باب کے اندر، کہ جہاں جو ہے وہ گیارہویں امام فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر اس نے کہا کہ بی بی مجھے میری ماں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ سے مثال کے طور پر فلاں مسئلے کے بارے میں سوال کروں، تو آپ مجھے اجازت دیتی ہیں آپ سے سوال کر لو؟ جناب زہرا نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، پوچھو سوال. اس نے سوال پوچھا، جب سوال پوچھا تو جناب زہرا اگلے مرحلے میں شہزادی نے جواب دے دیا، بات مکمل ہو گئی. اس نے کہا بی بی آپ اجازت دیتی ہیں میں ایک اور سوال پوچھ لوں؟ جناب زہرا نے فرمایا پوچھ لو. اس نے دوسرا سوال پوچھ لیا، پھر لکھا ہے فثلثت، چوتھا سوال پوچھا، حتی عشرت، یہاں تک کہ اس نے ایک ایک کر کے کر کے کر کے ایک بات کہاں تک پہنچا دی؟ دسویں سوال تک پہنچا دی. دس سوال ہو گئے. اچھا ایمانداری کی بات ہے، میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اگر کوئی انسان پوچھے کہ مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا ہے اور اس کے بعد دس تک پہنچا دے، تو بعض وقت کیفیت بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ کون سی شرافت ہے، آپ ایک پوچھ رہے ہو، ایک کا کہہ رہے تھے آپ فون اسٹارٹ کیا تھا مولانا صاحب ایک چھوٹا سوال اور آپ دس تک پہنچا رہے ختم نہیں کر رہے، ایک عجیب سی بات ہے. خیر میں مقابلے کی بات نہیں کر رہا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی سائیکولوجیکل قسم کی کیفیت ہوتی ہے انسان ایک سے اسٹارٹ کرے دس تک پہنچا دے. جب دس سوال تک اس خاتون نے پہنچا دیا تو خود اس کو شرمندگی محسوس ہوئی، اور جب شرمندگی محسوس ہوئی تو اس نے جناب زہرا کی خدمت میں ایک جملہ کہا کہ بی بی میں نے آپ کو تکلیف میں ڈال دیا، میں نے ایک سوال کی بات پوچھی تھی اور آپ سے جو ہے میں نے دس سوال پوچھ لی. اب یہاں پر شہزادی کون ہیں؟ جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، بلکہ ادبی جملے میں کہوں تو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہیں. غور فرمانے، اب کیا جواب دینا چاہیے ان کو؟ شہزادی کو خندہ پیشانی سے کہنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، تم نے دس سوال پوچھے مسئلہ ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں، اچھا کہ تم نے سوالات پوچھ لی لیکن ہو گیا مسئلہ ختم، خدا حافظ. نہیں، شہزادی نے جو دس سوال میں ٹائم نہیں لگایا تھا اس احساس شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ ٹائم لگا دیا. شہزادی نے ایک سوال پوچھ لیا اس احساس شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے، کہ بی بی مجھے ایک بات بتا. کیا بات؟ کہ مجھے ایک بات بتا کہ اگر کسی شخص کو اجرت پر اٹھایا جائے، کام کے لیے بلوایا جائے اور کہا جائے کہ صاحب یہ وزن ہے تو میں یہاں سے اٹھا کر اس کو مثال کے طور پر اس مکان کی چھت تک پہنچا دینا، سیڑھی لگی ہوئی ہے گراؤنڈ سے لے کے فرسٹ تک پہنچا دو، اور اس زمانے کے اعتبار سے مثلا اگر اس کام کی اجرت بنتی تھی مثلا ایک دینار، کہ بھائی ایک سوری ایک درہم، کہ بھائی ایک درہم ملے گا اور جناب علی یہ انسان اتنا سامان پہنچا دے گا. شہزادی نے ایک درہم کی جگہ کہا کہ فرمایا کہ فرض کر لو کہ اس کو اس ایک کام کے 10,000 درہم دیے جائیں، جس کام کی ٹوٹل ایک درہم بنتا تھا اس کی جگہ 10,000 درہم ملٹی پلائی بائی 10,000، بہت زیادہ. کبھی بھی مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر یہ وزن اٹھانے کا کہا جائے، اسے کہا جائے کہ اوپر پہنچا دو 10,000 درہم ملیں گے، تو کیا اس کو بھاری پڑے گا؟ کبھی بھی کیسی بات کرتے ہو، کیسے بھاری پڑے گا؟ جس کام کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ 100 روپے سے اوپر نہیں ہے، اس کے 10,00,000 روپے دیے جا رہے ہیں، تو مطلب بات یہ الگ ہو گئی، کس کو بھاری پڑے گا؟ جناب زہرا فرماتی ہیں کہ یہ جو تو مجھ سے سوال پوچھ رہی ہے اور جو میں تجھے جواب دے رہی ہوں، تو ہر جواب کے بدلے میں جو خدا مجھے اجرت دے رہا ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ اجرت کتنی ہے تو تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ تو جتنا سامان مجھ سے اٹھوا لے. مسئلہ یہ کہ ہر سامان میں دنیا سمجھتی ہے ایک درہم، مجھے 10,000 درہم مل رہے ہیں اس کے بدلے میں. بات اتنی بیا کہ ختم نہیں کی جناب زہرا نے. یہاں تک آنے کے بعد پھر شہزادی فرماتی ہے کہ میرے بابا نے مجھ سے حدیث فرمائی. اب اس خاتون کو سکھا رہی ہیں، میرے بابا نے مجھ سے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تو قیامت کے دن منادی ایک ندا دے گا پروردگار عالم کی طرف سے, اور وہ ندا یہ ہوگی کہ وہ پکار کر کہے گا اینا یا ایہا الکافلون لایتام آل محمد, کہاں ہیں آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والے. تو کچھ علماء ہوں گے جو ہاتھ بلند کریں گے کہ بھائی ہم ہیں ان لوگوں میں شامل جنہوں نے آل محمد کی یتیموں کی کفالت کی, غیبت کے دور میں ان کے شیعوں کی حفاظت کی, ان کے عقیدے کی حفاظت کی, ان کو علم پہنچائے. کہا جب وہ آئیں گے تو ان کو جناب علی جو ہے وہ جناب زہرا فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں ان کو جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے حلے دیے جائیں گے, لباس جو خاص شاہی لباس ہوا کرتے تھے اس کا نام لیا, حلے دیے جائیں گے, اور وہ حلے دیے جائیں گے اس مناسبت سے جس مناسبت سے انہوں نے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی علمی تربیت کی تھی. کسی کو 10,000 ملیں گے, کسی کو 1,00,000 ملیں گے, کسی کو 1,000,000 ملیں گے, اسی اعتبار سے ان کو جناب علی سارے حلے دیے جائیں گے جتنا انہوں نے خدمت کی ہوگی. پھر اب روایت کو آگے بڑھانے جناب زہرا, وہ عجیب ہے وہ روایت کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم جن جن کو تم نے علم دیا تھا ان کو یہ حلے دو, تو وہ بانٹنا شروع کریں گے. جب بانٹنا شروع کریں گے, ہر ایک کو دینا شروع کریں گے, تو آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. جب ختم ہو جائیں گے سب کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے مثلا جو ہے وہ علم حاصل کرنے والوں کو بانٹ دیں گے, پروردگار کی طرف سے حکم آئے گا کہ ان کو دوبارہ اتنا ہی دو بلکہ ڈبل کر کے دو, دوبارہ ان کو مل جائے گا. یہ سب کچھ کرتے کرتے شہزادی فرماتی ہیں اے بی بی تجھے ایک بات بتاؤں, وہ جو حلے دیے جائیں گے پروردگار کی طرف سے قیامت کے میدان میں, اس پورے لباس کی قیمت تو چھوڑ دیں, اس لباس کے ایک تار کی قیمت, ایک دھاگے کی قیمت اتنی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ہیرے جواہرات سے بھر دیا جائے تب بھی وہ اس ایک دھاگے کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے, اس کے برابر ہی نہیں کر سکتے. اب یہ روایت کون بتا رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ امام عسکری. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک طرف محسوس کرو کہ ہم پردے غیبت, ہم زمانے غیبت میں, امام کی کمی کو محسوس کرو, دوسری طرف ہر بات پہ کمپرومائز کر لینا, علم دین حاصل کرنے پر کمپرومائز مت کرنا. یعنی اگر آپ اسے پوچھیں کہ زمانے کے امام کی غیبت کے دور میں امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو فرمائشات یا جو احکامات یا جو سفارشات ہمارے پاس آئی ہیں, جو ان کی طرف سے ریکمنڈیشن ہمارے پاس آئی ہیں, سب سے پہلی چیز کیا ہے, تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو, اور نمبر ٹو لیول پہ کہوں گا کہ علم حاصل کرو. اگین وہ والی بات اپنی جگہ محفوظ رہے, اس کو ہم ایسا نہ کریں کہ فہرست سے نکال دیں. زمانے کے امام کی غیبت کو محسوس کرو, اس بات کو محسوس کرو کہ تمہارے سر سے امام کا سایہ گویا اٹھا نہیں ہے, امام اس دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے, لیکن جس طرح باپ کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا, وہ جو یتیمی ہے اس سے زیادہ بڑی یتیمی ہے کہ تمہارا امام اس کو پردے غیبت میں. تو اذن گرامی علم حاصل کرنا, اور بطور خاص علم دین حاصل کرنا. آج کے دور میں امام عسکری کے حوالے سے اگر ہم اپنی ذمہ داری کو تعین کریں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مرحلے تک پہنچائے کہ پھر جناب زہرا کے مطابق قیامت کے میدان میں جب سزا دی جائے این الکافلون یا ایہا الکافلون لایتام آل محمد, کہاں ہیں آل محمد کی یتیموں کی کفالت کرنے والے, تو یا وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ہاتھ اٹھا کر کہے کہ ہاں میں ہوں, یا کم از کم ان لوگوں میں شامل ہو جو یہ کہہ سکے کہ میں خود تو نہ بن سکا, اپنی اولاد کو میں نے بنایا. آج سب سے بڑا گیپ جو ہے وہ یہاں پر ہے. اگین ہمیں بات کہنی پڑے گی صحیح علماء دین, وہ علماء کہ جنہوں نے واقع اہل بیت اطہار کے علوم کو صحیح طرح سے حاصل کیا ہو, اور دیانتداری اور سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ ان علوم کو اہل بیت اطہار کے ماننے والوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ سب سے اہم کام ہے جو کرنا ہے. اور دوسری بات, صرف علم دین کے حوالے سے نہیں, یہ بات میں بار بار عرض کروں کہ جہاں بھی ائمہ طاہرین نے علم کی بات کی ہے, صرف اور صرف دنیاوی دینی علم کی بات نہیں کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی علم کی بات کی ہے جو سب سے اہم علم ہے وہ حلال و حرام کا علم ہے, اس سے بھی انکار نہیں. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ باقی سارے علوم پہ کمپرومائز کر جائیں. آپ کے حساب میں میڈیسن پڑھ رہا ہوں تو لا نہیں پڑھ رہا ہوں, میں لا پڑھ رہا ہوں تو کیمسٹری نہیں پڑھ رہا ہوں, کیمسٹری پڑھ رہا ہوں تو فزکس نہیں پڑھ رہا ہوں, فزکس پڑھ رہا ہوں تو میتھس نہیں پڑھ رہا ہوں, میتھس پڑھ رہا ہوں تو آئی ٹی نہیں پڑھ رہا ہوں. وہ تو چل جائے گا کہ آپ یہ پڑھیں یا وہ نہ پڑھیں, وہ نہ پڑھیں یہ پڑھ لیں, لیکن یہ کسی کو اجازت نہیں ملے گی کہ کوئی شاید کہ میں صاحب اتنی فلاں جس ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا ہوں, پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, تو میں علم دین حاصل نہیں کروں گا, میں حلال و حرام کا علم حاصل نہیں کروں گا. اس پر تو کمپرومائز کرنے کی کسی صورت میں گنجائش نہیں. یہ سب سے پہلی بات جو زمانے کی امام کی غیبت کے دور میں امام عسکری کے حوالے سے ہمارے پاس آتی ہے. اچھا, مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا ٹاپک تھوڑا سا بور ہے, اور بہرحال میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے وہ اس طرح کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا, لیکن میں کیا کروں, موضوع ایسا ہے کہ جس کو سننا ضروری ہے, جس کو سمجھنا ضروری ہے, اور جس پر بات ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب میں چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی سی روایت کو آپ کے سامنے لاؤں. یہاں پر کہیں نہ کہیں مفاتیح الجنان موجود ہوگی. اگر پلیز ہو سکے تو مجھے مفاتیح الجنان دے دیں, ڈھونڈ لیں کوئی بھی ایک مومن کھڑا ہو جائے پلیز. ہاں جزاک اللہ. اور اس میں سے زیارت اربعین نکال کے دے دیں مجھے, امام حسین کی زیارت اربعین, بیٹا حسن زیارت اربعین امام حسین کی نکال کے دے دیں. اب آپ دیکھیں جناب علی کہ امام حسین عسکری علیہ السلام کی ایک روایت جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی اور زیارت اربعین کے موقع پر لکھی ہوئی, میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کروں جو بہت زیادہ اہم ہے. اور وہ کیا ہے, دیکھیں ذرا گرامی, گیارہویں امام تک میں نے جملہ شروع میں کہا اور مجھے پتا ہے کہ میں جتنا بور باتیں اب تک کی ہیں اس سے زیادہ بور باتوں کے اندر اب جا رہا ہوں, لہٰذا آپ جو ہے وہ اپنی یعنی آمادگی کا اظہار کریں, جو سوچ چکے ان کو ڈسٹرب نہ کریں, لیکن جو جاگ رہے ہیں وہ اپنی آمادگی کا اظہار کرنے کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. نہیں مل رہی, ٹھیک ہے میں نکال لیتا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. زیارت اربعین جزاک اللہ.
حسن حسین کی مادر گرامی شہزادی کونے خاتون جنت حضرت فاطمہ جناب سیدہ آواز بلند سے بلند تر
صلوات. اللهم صل علی محمد. ایک روایت میں امام عسکری نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ہمارے مومن کی پانچ نشانیاں ہیں, یہ آپ کی بڑی مشہور سنی ہوئی روایت ہے اور اکثر زیارت اربعین کے موقع پر یہ روایت سرکولیٹ بھی کرتی ہے, مجالس میں پڑھی جاتی ہے, ممبر سے پڑھی جاتی ہے, تذکرہ کیا جاتا ہے, جس میں امام عسکری نے ارشاد فرمایا کہ پانچ نشانیاں جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ التخطب بالیمین سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے مومن, جو میں نے فقہی مسئلہ شروع میں عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے, اور جناب علی پیشانی جو ہے وہ خاک پر رکھتا ہے, دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے, اور پانچویں علامت جو امام عسکری نے غیبت کے دور کے لیے ارشاد فرمائی کہ مومن کی نشانی ہے, مومن کی علامت ہے, وہ زیارت اربعین. اب مجھے نہیں پتا زین گرامی, بعض اوقات بات بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ائمہ طاہرین کی جو نیتیں ہیں ان کا بڑا دخل ہے ان سسٹمز کے ڈیولپ ہونے میں جس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے, ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. یعنی میری اور آپ کی اوقات نہیں ہے, میری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ ان تمام رازوں سے, ان تمام حقائق سے, ان تمام فلسفوں سے پردے اٹھا سکیں کہ جن تک ائمہ طاہرین پہنچے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا راز ہے, کیا اس کے اندر فلسفہ تھا, کیا اس کے اندر برکت تھی کہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ زیارت اربعین دنیا کا شاید سب سے بڑا اجتماع بن گیا ہے. خیر ڈیبیٹ ہے, ریسرچ ہے کہ سب سے بڑا مجمع یہ ہے یا سب سے بڑا جناب علی جو ہے وہ اجتماع کوئی اور ہے, لیکن بہرحال اتنا طے ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جو شروع کے چار پانچ مجمع آتے ہیں, اجتماعات آتے ہیں, ان میں سے زیارت اربعین ہے جہاں ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز آف پیپل آر اٹینڈنگ دی زیارت. کیا راز ہے اس کے اندر؟ اچھا ایک لنک ہے امام حسین کے ساتھ. شاید میں ہی کہہ سکوں کہ امام عسکری نے باقی ائمہ طاہرین کی طرح ایک میسیج مجھے اور آپ کو اور دیا, اور وہ یہ میسیج دیا کہ دیکھو, لیکن چونکہ بطور خاص امام عسکری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو شاید اس کو لسٹ میں ہم بعد میں لائیں, ورنہ اصولاً 11 کے 11 امام, 12 کے 12 امام, یعنی امام حسین کو نکال کے, ورنہ 12 کے 12 امام, 14 کے 14 معصومین, انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی کچھ بھی ہو جائے, جس طرح میں نے پہلی بات کی, اپنا رشتہ علم سے مت توڑنا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم علم کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹو گے, آخر تک علم حاصل کرو گے. دوسری بات جو ان تمام کی تمام ائمہ نے فرمائی وہ یہ فرمائی کہ کچھ بھی کر لو امام حسین سے اپنے رشتے کو مت توڑنا. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں اور میں نے کئی ساری جگہوں پر یہ مثال دی ہے, ویسے یہ بچوں والی مذاق لگتی ہے لیکن یہ مذاق نہیں ہے, دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے, لہٰذا اس کو میں ممبر سے عرض کرتا ہوں. ہم بچپن میں ایک مذاق کیا کرتے تھے اور یہ بات میں نے ایک بعض ممبروں سے پڑھی ہے, ممکن ہے بعض احباب نے سنی ہو مجھ سے, بات بچپن میں بھی مذاق کرتے تھے, مذاق ہی کرتے تھے کہ جو بہت ہی سوکھا سہما قسم کا ہوتا تھا کوئی دوست ہمارا, اس سے ہم کہتے تھے کہ یار تم بڑے کمزور ہو تو اپنی جیب میں چونی رکھ لیا کرو, ایسا نہ ہوا چلے تم اڑ جاؤ. یہ مذاق اڑانا ہوتا تھا, مذاق اڑانے کا مطلب ہوتا ہے جیب میں چونی رکھ لو, یعنی تم اتنے کمزور ہو کہ ہوا چلے گی تو تم اڑ جاؤ گے, یعنی تم سے زیادہ وزن کس کے اندر ہے؟ چونی کے اندر ہے. اب آج کے بچوں کو شاید چونی سمجھ میں نہیں آئے گی, 5 روپے کا سکہ سمجھ میں آئے گا, مثلا 10 روپے کا سکہ سمجھ میں آئے گا کہ بھائی کچھ سکہ جیب میں رکھ لینا تاکہ تم نہ اڑو, یعنی تمہارا وزن اس سکے سے بھی کم ہے. یہ مذاق میں کہا کرتے تھے, ظاہر سی بات ہے, لیکن بڑے ہونے کے بعد جب غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ مذاق نہیں ہے, دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ اگر ہوا تیز چلنے کا ڈر ہو اور اس بات کا امکان ہو کہ ہوا کے ساتھ اڑ جاؤ گے تو کوئی وزنی چیز تمہارے پاس ہونی چاہیے, یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے. مذاق نہیں ہے کہ اگر ہوائیں بہت تیز چل رہی ہوں اور اس بات کا خوف ہو کے اڑ جاؤ گے تو کیا کرو؟ کسی مضبوط سہارے کو تھام کے رکھو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اہل بیت نے مجھے اور آپ کو بتایا ان صدیوں کے لیے، جو 14 صدیاں تو گزر گئی، مجھے نہیں پتا زمانے کے امام کا ظہور اقدس کب ہونے والا، مزید 14 صدیاں گزرنے والی ہیں، مزید 14 سال گزرنے والے ہیں، مزید 14 مہینے گزرنے والے ہیں، مزید 14 ہفتے گزرنے والے ہیں، مزید 14 دن گزرنے والے ہیں، اللہ کرے 14 سیکنڈ بھی نہ گزرنے والے ہوں، لیکن ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جب تک غیبت کا دور چلنے والا ہے، مجھے اور آپ کو ائمہ طاہرین نے بتایا کہ دیکھو ہوائیں بہت تیز چلیں گی ان صدیوں کے اندر، ایک کام کرنا، حسین ابن علی کے دامن کو تھام کے رکھنا۔ اگر اس دامن کو تم نے تھام کر رکھا تو جتنی بھی تیز ہوائیں چلیں تم کبھی ادھر ادھر نہیں ہونے پاؤ گے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ بات ایام اعظم میں بہت کھل کر ہوتی ہے، بہت کھل کر نہیں بھی ہوتی، ہم بہت کھل کر نہیں بھی کر پاتے، بعض اوقات بہت کھل کر کرتے بھی ہیں، لیکن آج جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس بات کو کھل کر آپ کے سامنے جتنا ہو سکتا ہے کھل کر کروں۔ ابھی بھی 100% کھل کر میں آپ کے سامنے ساری باتیں نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ جو کہا کہ امام حسین صاحب نے کنیکشن کو بنا کے رکھو، یہ جو غیر امام نے کہا کہ زیارت عربین مومن کی علامتوں کے اندر میں سے کہ زیارت عربین پڑھتا ہے، آپ دیکھیں عاشور میں اتنا رش نہیں ہوتا، عربین میں ایک عجیب رش قیامت کربلا کے میدان میں، ایک عجیب انداز ہے دنیا بھر کے مومن کا۔ یعنی آج ایسا لگتا ہے کسی شیعہ سے پوچھو تمہاری زندگی میں کوئی حسرت ہے، وہ کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے مولا حسین کی زیارت نصیب ہو جائے، ایک مرتبہ مجھے سرکار سید الشہداء اپنے روضے پر بلانے، ایک مرتبہ میں اپنی آنکھوں سے مولا حسین کا روضہ دیکھ لوں، یہ حسرت بنی ہوئی۔ اس کے پیچھے کچھ ہے، ائمہ طاہرین نے کچھ کیا ہے، پروردگار کچھ چاہتا ہے، جناب زہرا کچھ چاہتی ہے، میں اور آپ سمجھے نہ سمجھے ہیں اس کے اندر کچھ، لیکن سمجھانا کیا ہے زین گرامی؟ اب بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے، میں شاید یہ زیارت عربین کا جو حوالہ دینا چاہوں وہ اس وقت نہ دے پاؤں، لیکن آپ ایک بات پہ غور کیجئے، ایک بات پہ غور کیجئے، یہ جو کہا کہ امام حسین سے کنیکشن کو بنا کے رکھنا، کون سا والا کنیکشن؟ میں ان بزرگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جن کی عمریں آج 60+ والی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج 60-60 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، 70-70 سالوں کی عمروں کو پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پچھلے 15-20 سالوں سے یہ شروع ہو گیا تماشا کہ مولا حسین کی مجلس میں آؤ تو یہ سوچ کر آؤ کہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، اگر کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور مقصد نہ ہو تو یہ بیکار ہے؟ عزیزانِ گرامی، میں آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں بڑے بڑے بزرگان کے ساتھ بیٹھا، بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھا، حتیٰ ان لیولس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جو پوٹینشیل مراجعین تھے، جو مراجعین کے خاندان سے صدیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہی بات ہم کو پتہ چلی کہ ائمہ طاہرین نے جس امام حسین سے کنیکشن کی بات کی ہے وہ صرف اور صرف ایک کنیکشن کی بات کی ہے کہ دیکھو مولا حسین کی مظلومیت اور ان کی آزاداری کے ساتھ اپنے کنیکشن کو باقی رکھنا، دیٹس اٹ۔ مجھے نہیں پتا میں کتنا کھل کر بات کر پاؤں گا، لیکن مجھے ایک جملہ کہنے دیں، آپ 10 محرم سن 61 ہجری کی شام سے، بلکہ عصر سے، جب سرکار سید الشہداء کا سر قلم ہوا اور سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، اس وقت سے لے کر سن 260 ہجری تک جب 11ویں امام دنیا سے رخصت ہوئے، تقریباً 200 سال، رائٹ، تقریباً 200 سال، اور امام کا سر قلم ہونے سے پہلے امام حسین کی ولادت کے احوال دیکھ لیں، پیغمبر کی احادیث دیکھ لیں، جناب سیدہ کی جو ہے وہ حاجت دیکھ لیں، پھر ان روایتوں کو لے کر آئیں کہ جس میں جناب علی جناب آدم کے گریہ کا تذکرہ ملتا ہے مولا حسین کے نام پر، جناب نوح کے گریہ کا تذکرہ ملتا ہے، جناب ائمہ انبیاء کرام کے گریہ کا تذکرہ ملتا ہے، جب ابھی شہادت واقع بھی نہیں ہوئی، ابھی تو سر نہیں قلم ہوا، ابھی مولا حسین کے ظاہر اعتبار سے ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی یزید بھی دنیا کے اندر نہیں آیا، ابھی مولا حسین کی مظلومیت تحقق بھی پیدا نہیں کر سکے، جناب آدم، یعنی ایک نہیں کئی روایتوں کے اندر جناب آدم گریہ فرما رہے تھے، توبہ قبول نہیں ہوتی، چند صدیاں گزر گئیں توبہ قبول نہیں ہوئی، آخر جناب جبریل سے کہتے ہیں جبریل مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ میں دعا کروں خدا میری دعا کو قبول کر لے، جناب جبریل نے کہا کہ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، کریں دعا، کیسے دعا کریں؟ کا دعا فرمائیں اللہم بحق محمد وانت المحمود، جناب آدم نے کہا بحق محمد وانت المحمود، اے خدا تجھے محمد کا واسطہ تو محمود ہے، وہ بحق علی وانت الاعلی تجھے علی کا واسطہ تو اعلیٰ ہے، وہ بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، جیسے ہی جناب آدم کی زبان پر آئے ہوا بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، بے اختیار جناب آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، زبان میں لرزش آئی، تڑپ کر کہتے ہیں اے جبرائیل یہ حسین کون ہے؟ میں نام لیتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیے, اس وقت پورے روئے زمین پر جناب آدم اور جناب ہوا کے علاوہ کوئی چوتھا تیسرا آدمی نہیں ہے, شاید جناب حامل و قابل بھی نہیں ہے, بلکہ جناب ہوا سے اب تک ملاقات ہی نہیں ہوئی کہ وہ حامل و قابل کی بات کریں. ابھی تو توبہ قبول نہیں ہوئی, جناب ہوا سے ملاقات نہیں ہوئی. کون سا مقصد, کون سا پیغام؟ صرف ایک کنیکشن, حسین کا نام آئے تمہیں رونا ہے, بس یاد رکھنا ہے مولا حسین کو. ابھی شہادت نہیں ہوئی ہے, ابھی یزید نہیں آیا, ابھی وہ دور کا حسین اور دور کا یزید, وہ ساری باتیں تو بعد کی بات ہیں. ابھی جناب آدم کے دور کا یزید بھی نہیں آیا اب تک, ایک جناب آدم ہے, جناب ہوا سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو کہا کہ دیکھو تمہیں صرف اور صرف اپنی حسین کی آزاداری سے اپنے کنیکشن کو رکھنا ہے, حسین کی مظلومیت سے اپنے کنیکشن کو بنا کے رکھنا ہے. لہٰذا اب ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, بڑا مشکل جملہ ہے, لیکن آپ غور کیجئے گا اور مطالعہ کیجئے گا اس جملے کے بعد. کیا ہے, جذباتی جملہ ہے یا یہ سچائی پر مبنی جملہ ہے؟ پیغمبر اکرم سے لے کر, بلکہ میں جو اسپیسیفک ٹائم دے رہا ہوں 61 ہجری کی عاشور سے لے کر 260 ہجری تک, جب تک غیبت صغرا کا آغاز نہیں ہوا, بلکہ غیبت صغرا کے آغاز کے بعد زیارت ناحیہ کے الفاظ کو بھی آپ شامل کر لیجئے, جو ابتدائی 60-70 سال کے اندر زیارت ناحیہ بھی آ گئے, جیسے غیبت کبرا میں زیارت ناحیہ کے الفاظ کو بھی شامل کر لیں, تو پھر جو ہے عرصہ 200 سال سے آگے بڑھ جائے گا. کسی بھی ایک امام نے, بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں, کسی بھی ایک امام نے مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ سرکار سید الشہداء کی شجاعت کا تذکرہ کیا, جو آج ہم کرتے ہیں جوش والی آبادی کے اشعار کے اندر. خیر میں نام خامخا لے لیا, بزرگان شعراء بڑے بڑے, خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسین ابن علی جیسا دنیا میں شجاع انسان نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, حسین ابن علی جیسا شجاع انسان دنیا کے اندر نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, بہت سارے تجربات سے ہم گزرے, جو بزرگان ہیں وہ بھی تجربات سے گزرے ہوں گے, یہ وہ تجربات ہیں جن سے ہم کو گزرنا ہی گزرنا. جس نے بھی اپنے کسی عزیز کا جنازہ اٹھایا, ماں کا, باپ کا, بھائی کا, اولاد کا جنازہ, ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جس دن انسان جنازہ اٹھاتا ہے نا, اس کے بعد اس کے ہاتھوں میں جان نہیں ہوتی ہے, ہمت نہیں ہوتی ہے. جتنا زیادہ کلوز ریلیشن ہوتا ہے, بعض اوقات دوست کا جنازہ اٹھاتے ہیں, اس کے بعد ہاتھوں میں جان نہیں ہوتی, ہمت نہیں ہوتی ہے. کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی شجاعت کے لیے کافی ہے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد, 71 جنازوں کو اٹھانے کے بعد, میری سمجھ میں تو یہی نہیں آتا خدا کی قسم کہ حسین ابن علی کے پیروں میں اتنی ہمت تھی کیسے کہ گھوڑے پر سوار ہو گئے. خدا کی قسم انسان کی نہیں ہوتی ہمت, پوسیبل نہیں. 71, وہ بھی اکبر جیسے بیٹے کا جنازہ, عباس جیسے بھائی, میں اسے مسائل نہیں پڑھاؤں, گریہ کریں قبول ہے, نام ہے حسین ابن علی کا ایسا کہ گریہ ہوتا ہے. اکبر جیسے بیٹے کا جنازہ, عباس جیسے بھائی کا جنازہ, قاسم جیسے بھتیجے کا جنازہ, بھانجے کا جنازہ, آپ کیا سمجھتے, اصغر جیسے بیٹے کا جنازہ, یہ آسان نہیں ہے. اس کے بعد مولا حسین گھوڑے پر سوار ہوگا, اس کے بعد مولا تلوار نکالتے, اور خدا کی قسم مقاتل نے لکھا ہے کہ جب حسین ابن علی نے تلوار چلائی ہے, کوفے کی فوجوں سے الامان الامان کی صدایں آئی ہیں, حسین امان دے دے ہمیں, ہم نہیں لڑ پا رہے, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہے ہیں جا کر فوجیں, اور پروردگار کو درمیان میں کہنا پڑا, یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, حسین بس آ جا, ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا, آ جا. میں انکار نہیں کرنا چاہ رہا مولا حسین کی شجاعت سے, خدا کی قسم کائنات میں اتنا بڑا شجاع لانا مشکل ہے جس نے اتنا سخت امتحان دیا ہو, 71 جنازوں کے بعد 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد جو لڑ پایا ہو, ایک سپاہی سے بھی لڑ پایا بڑی بات ہے, کہاں حسین علی نے لاشوں کے لاشوں کے انبار لگا دی. لیکن مجھے ایک امام بتائیے جس نے اس انداز سے حسین ابن علی کی شجاعت کو پریس کیا ہو جس طرح میں اور آپ پریس کرتے ہیں, حسین نے ایسا کر دیا, حسین نے ویسا کر دیا, حسین نے یہ کر دیا, حسین نے وہ کر دیا. ایک جملہ بتا دیں مجھے, چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام, ساتویں امام, آٹھویں, نویں, دسویں, گیارہویں, بارہویں, کسی امام, جس امام نے کہا ایک ہی جملہ کہا, حسین مظلوم, حسین پیاسا, حسین غریب, غریب الوطن. زمانے کے امام کے جملے کیا ہیں, السلام علی الخد الطریق, گرد آلود رخساروں پر سلام, السلام علی الشیب الخضیب, خون سے رنگین داڑھی پر میرا سلام. یہ جملے جب تک زندہ رہوں گا آنسوؤں سے روؤں گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو روؤں گا۔ سبحان کے امام فرماتے ہیں کیوں شجاعت کو پریز نہیں کیا، کیوں مظلومیت کو پریز کیا؟ آپ دیکھیں خدا کی قسم میں اربعین کے موقع پر موجود تھا اس مرتبہ، آپ لوگوں کی دعاؤں سے پروردگار نصیب کرے مجھے بھی آپ کو بھی ہمیشہ کربلا کے میدان میں چاروں طرف بلکہ پورے نجف کربلا کے واک کے درمیان ہر جگہ کوئی نہ کوئی بینر نظر آتا ہے سرکار شہید الشہداء کے حوالے سے۔ آپ کبھی اس پہ غور کیجیے گا، عجیب ہے یہ بینرز خدا کی قسم، یعنی جہاں پر بھی کوئی بینر ایسا ہے جہاں پر کسی امام کا نام لکھا ہوا ہے وہاں کیا نظر آتا ہے؟ غریب، پیاسا، مظلوم، شہید، بے گورو کفن۔ جہاں غیر امام کا نام آتا ہے حسین ابن علی ایسا، حسین ابن علی ویسا، حسین ایسے، حسین ویسے۔ ایک فرق ہے، اہل بیت اطہار جس حسین کو پہچانوانا چاہتے ہیں اور اس حسین میں جو میں اور آپ پہچانوانا چاہتے ہیں، نہیں فرق ہے، الگ ہے۔ جو اہل بیت اطہار حسین ہم کو دینا چاہ رہے ہیں وہ اور حسین ہے۔ اور اب آئیے زیارت عربین، بس آخری جملہ، ٹائم بچا نہیں ویسے بھی، میں اس کو مکمل کروں۔ اس جملے پہ غور کیجیے گا، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جا کر پلیز اپنے گھروں پہ اس جملے کو غور کیجیے گا۔ شروع ہوتی ہے السلام علی ولی اللہ و حبیب ہی، اور اس کے بعد جناب علی السلام علی اسیر القربات و قتیل الابرات، یہ سارے جملے آتے رہے، اور ان کے بعد جناب علی امام کی جو ہدایت قرآن جو پروردگار کی طرف بلاتے رہے وہ ساری چیزیں، پھر وہ دشمنان امام حسین پر لعنت، مسلسل یہ بات آتی رہی، اور اس کے بعد جناب علی ایک مقام آتا ہے جہاں پر ہم کہتے ہیں آخر آخر میں ہے یہ، انسان ساری گواہیاں دیتا رہتا ہے، اشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی، ساری بھی باتیں آ گئیں، اشہد انی بکم مؤمنن، بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں مومن ہوں، میں آپ کے اس پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کے مطلب تمام جو ہے وہ چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر اشہد انی بکم مؤمنن، آخر آخر کے جملے، اس کے بعد زیارت عربین تقریباً ختم ہو جاتی ہے تین چار لائنوں کے بعد۔ وبیامکم موقنن بشرائع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم، میرا دل آپ کے دل کے ساتھ تیار ہے، امری لعمرکم متبع، میرا امر آپ کے امر کا تابع، جیسے آپ ویسا میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، نصرتی لکم معدہ، میری مدد آپ کے لیے تیار ہے مولا، نصرتی میری نصرت آپ کے لیے معدہ تیار ہے، یعنی میں اعلان کر رہا ہوں کہ مولا آپ جیسا کہیں گے جس لمحے کہیں گے میں گردن کٹانے کو تیار ہوں، میں آپ کی حد تلوار اٹھانے کو تیار ہوں۔ لیکن ایک لفظ ہے اس زیارت عربین کے اندر جو اس میرے حساب سے اس پوری زیارت عربین میں آج کے دور کے اعتبار سے اس پوری زیارت عربین کی جان ہے، نصرتی لکم معدہ حتی یعزن اللہ لکم، اس دن جس دن اللہ آپ کو اذن دے دے۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ ہم صدیوں سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن اب تک اذن نہیں ہے، حتیٰ یہ اذن اللہ لکم، یہ جملہ زیارت عربین کے اندر ہے، جا کے دیکھیے گا کب میری تلوار اٹھے گی، کب تلوار نکلے گی، کب جہاد شروع ہوگا، جب زمانے کے امام کو اذن ملے گا، جب تک اذن نہیں ملے گا تب تک کچھ بھی نہیں۔ اور پھر یہ میں روایت لے کر آیا تھا، اب اس روایت کو جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، سلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ وہ منہا جو اس میں امام نے امام عسکری نے ارشاد فرمایا، اس میں جملہ یہ ہے علیک بالصبر وانتظار الفرج، امام فرماتے ہیں اپنے صحابی کو تمہاری ذمہ داری کہ صبر کرنا تمہیں اور زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے لوگوں کا جو بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ انہیں امام زمانے کے ظہور کا انتظار کرنا ہے، دیٹس اٹ، اور اس وقت تک صرف ایک کام صبر۔ لا تزال شیعتنا فی حزن، مسلسل ایسا ہوگا کہ ہمارے شیعہ حزن کے اندر رہیں گے، غم کے اندر رہیں گے، شیعوں کو سکون نہیں ملنے والا، یاد رکھیے گا، بظاہر چند سالوں کے لیے آرام مل جائے اور بات ہے، اصولاً شیعوں کے نصیب میں سکون نہیں ہے۔ لا تزال شیعتنا فی حزن حتی یظہر ولدی، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے میرا بیٹا، الذی بشر بہ النبی، جس کی بشارت اللہ کے رسول نے دیے، کیا کہہ کر دیے، یملا الارض قسطا وعدلا کما ملعت جورا وظلما، اسی طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ فصبر یا شیخی یا ابا الحسن،
علیہ امر جمیع شیعتی بس ابو الحسن علیہ امر جمیع شیعتی بالصبر، اے میرے شیخ اے ابو الحسن صبر کرنا اور میرے تمام شیعوں کو یہ حکم دینا بالصبر، کہ مولا نے فرمایا کہ تمہیں صبر کرنا ہے، دیٹس اٹ، تمہیں صبر کرنا ہے۔ غیبت کے دور میں سب سے اہم ذمہ داری ہے، یعنی یوں سمجھیے جانے گرامی، اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں اس بات پر کہ مجھے صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے، تو یہاں پر ایک بڑا اہم جملہ آتا ہے اور بڑی اہم بات کی طرف بات چلی جاتی ہے کہ انتظار کرنے کا مطلب کیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ یہ آپ کو اکثر جملہ ملے گا، بلکہ 90% مومن میں جملہ ملے گا کہ انتظار کا مطلب کیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، کچھ بھی نہیں کریں۔ پھر جناب علی دوسرا جملہ آتا ہے کہ نہیں، انتظار کا مطلب ہے اپنے حصے کا کام تو کرو، جو تم کر سکتے ہو تو کرو، تو بس ٹھیک ہے اب جو کر سکتے ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں ایسا، میں ویسا، اور پھر شروع ہو جاؤ۔ یہ دونوں جملے اپنی جگہ صحیح ہیں، نہ یہ مطلب انتظار کا کہ کچھ بھی نہ کریں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، یہ جملہ بھی صحیح ہے کہ اپنے حصے کا کام کرنا ہے، لیکن کیسے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے کہ زمانے کے امام کی غیبت کے دور میں امام عسکری کی تعلیمات کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے۔ لیکن اذان گرامی نے گفتگو کو مکمل کیا، لیکن بہرحال ممکن نہیں ہے مولا سید الشہداء کے مصائب جو ہے پڑھے بغیر ہم گفتگو کو مکمل کر دیں۔ ابھی میں نے جملہ اذان گرامی استعمال کیا کہ واقعا جب بھی علم تحریر کو دیکھا ایک ہی بات بتائی، میرا حسین مظلوم، میرا مولا پیاسا، ان کی پیاس کا تذکرہ کیا، ان کی غربت کا تذکرہ کیا، ان کی مظلومیت کا تذکرہ کیا، ان کی غریب الوطن ہونے کا تذکرہ کیا۔ لیکن ایک جملہ مجھے اور کہنے دیں، ان سب نے تو کیا، خود سید الشہداء نے بھی یہی کیا، خود سید الشہداء نے بھی یہی کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جب مولا کا سر نوک نیزہ پر بلند تھا اس وقت یہ اشعار امام کی زبان سے سنے گئے۔ بعض علماء پڑھتے ہیں مقاتل کے حوالے سے کہ جناب سکینہ نے جب شام غریبہ کے منظر میں بابا کے سینے پر پہنچی اس وقت جناب امام حسین کا پیغام آیا۔ کیا پیغام؟ بس وہ دو شعر ہیں، وہی میرا ذکر مصائب، گفتگو مکمل ہوئی۔ فرماتی شیعتی مہما شربتم ازب ما ان فذکرونی، مولا حسین یعنی ہے جناب زینب جب پہنچی جناب زینب کے جناب سکینہ کے پاس، جناب سکینہ کو اٹھایا بابا کے سینے سے، تڑپ گئی جناب سکینہ، گھبرا گئی جناب سکینہ، دیکھا جناب زینب ہے، سینے سے لگا لیا، آ جا بیٹھا، کہاں تھی؟ بابا کے جنازے پر تھی۔ تم نے کیسے پہچانا؟ کہو کہ ماں میں رو رہی تھی، میرے دامن میں آگ لگی تھی، مجھے اس جنازے سے آواز آئی، بابا کی آواز آئی، الیا الیا یا بنی، آ جا میری سکینہ میرے پاس آ جا۔ علامہ ذی شان جوادی پڑھتے ہیں، جناب زینب نے پوچھا سکینہ بابا نے کچھ اور بھی فرمایا تھا؟ کہاں پپی اماں، بابا نے کہا تھا کہ سکینہ میرے شیوں کو میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، شیعتی مہما شربتم ازب ما ان فذکرونی، اے میرے شیعو کبھی بھی اگر تم میٹھا اور ٹھنڈا پانی پینا تو ایک کام کرنا، کربلا والے حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، او سمعتم بغریب او شہید فندبونی، اور اگر کبھی تمہیں کسی شہید پر ماتم کرنا ہو، کسی غریب الوطن پر گریا کرنا ہو، تو یقیناً رونا، لیکن ایک کام کرنا، کسی بھی غریب الوطن پر رونے سے پہلے فاطمہ زہرا کے غریب الوطن سے، بلکہ جملہ فن دبونی، ندبہ کرنا مجھ پر، ندبہ کرنا یعنی بلند آواز سے رونا، آواز نکال کے رونا، جس طرح بے اختیار انسان روتا ہے آواز نکال کے، اس طرح سے رونا، فن دبونی۔ اور اس کے بعد امام نے ایک غربت کے منظر کو یاد کیا، ایک مصیبت کو یاد کیا، کربلا کے سارے مصائب کو چھوڑ کر امام مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، لئی تکم فی یوم عاشورا جمیع تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو میری ایک غربت منظر کا ایک منظر ضرور دیکھتے، غربت کا۔ مولا کون سے منظر کی بات کر رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں وہ منظر یہ ہے، کئی فاستسقی لطفل فابو ان یرحمونی، وہ اکبر کے جنازے کا منظر نہیں ہے، وہ عباس کے بازو اٹھانے کا منظر نہیں ہے، وہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانے کا منظر نہیں ہے، وہ منظر وہی ایک منظر ہے جب تمہارا امام 6 مہینے کے بچے کو لے کر ظالموں کے سامنے جا کر پانی کا سوال کر رہا تھا، کسی ظالم کو رحم نہ آیا، میرے 6 مہینے کے بچے کو پانی پلا دیتا، اس کے بدلے 3 بھال کے تیر سے میرے بچے کو شہید۔ وسیع علم الذین طلب آل محمد نیم قلب ینتلمون، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، ہمارے ناسوں گرو مال حضرت زہرہ میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے بانیان اور حاضرین کی تمام حاجتوں کو، دعاؤں کو، تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
بیماروں کو شفا کاملہ عنایت فرما، ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما، پالنے والے ہمیں رزق حرام سے نجات عنایت فرما، مقروضوں کی قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔